اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا, پہلے دن سے کام شروع کر دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آج تو ابھی پہلا دن ہے, ابھی تو شروع ہی کیا ہے, اس تو فرسٹ ڈے. تو وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے پیچھے لگ گیا اور کہا کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہ ہو جائے یا تم فرشتے نہ بن جاؤ. اور انہیں قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگا. اتنا بڑا دھوکہ. اور آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا تھا اور کوئی ہوشیاری شاید سیکھی نہیں تھی, کیونکہ بندہ جب دھوکے باز لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تو ہر وقت پھر الرٹ رہتا ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے جائے. تو اب یہ ان کا پہلا انٹریکشن تھا جو شیطان کے ساتھ ہو رہا تھا, تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پہ لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے, لباس اتر گئے. اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے, لیکن اللہ نے فطرت میں حیا رکھی ہے. تو جو لوگ حقیقت میں دین والے ہوتے ہیں, فطرت پر ہوتے ہیں, وہ فوراً اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتے ہیں, وہ کسی کے سامنے نمایاں نہیں کرتے. اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا, اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. مل کے پڑھیے اس دعا کو. قال ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ دعا اکثر کرتے رہنا چاہیے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو, فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار اور سامان زیست ہے, ابھی تمہیں دنیا میں رہنا ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا وہیں مرنا اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. یعنی دنیا ہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے, مرنے کی جگہ, قبروں میں دفن ہونے کی جگہ, اور قیامت کے دن یہیں سے پھر اٹھائے جاؤ گے. تو اس لیے چاند پہ جانے کے مواقع نہیں ہیں. اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو, اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. تو لباس پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور لباس بنانے کی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. لہذا ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپا کر رکھیں. تو جیسے شیطان نے کھانے کے ذریعے انسان کے اوپر حملہ کیا, ایسے ہی وہ لباس کے ذریعے بھی کرتا ہے. تو یہ دو ویک پوائنٹ ہیں انسان کے, کھانا کپڑا. اگر ان میں انسان حلال جائز اور صحیح طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اور سب سے بہترین لباس تقویٰ کا ہے, اللہ کے ڈر کا, جو دل کے اندر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا, یعنی صرف ظاہر میں ہی ریچولز کی پابندی کافی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باطن دل بھی صاف ہو, اندر کا معاملہ بھی درست ہو, اور انسان اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے. پھر خبردار کیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے, ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دے. وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے, ان کے تو یہ خوب دوست بن جاتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت یعنی شیطان ہوتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں, یعنی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور حق کو ان سے چھپا دیتے ہیں، حق پر عمل نہیں کرنے دیتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ اس حد تک اپنے لباس سے بے نیاز ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی عبادات میں بھی لباس کی پابندی چھوڑ دی اور خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے. کہ لباس پہن کر تو انسان نے کئی گناہ کیے ہوتے ہیں اس لیے لباس ناپاک ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے، لباس اتار کر طواف کرے. وہی بات جو شروع میں نے کہی تھی پہلی آیت کی تفسیر میں کہ ہر انسان اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ لیتا ہے اور نہ حق کو حق ثابت کرتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی حساب کتاب دینے کے لیے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی. کیوں گمراہی چسپا ہوئی؟ ہم یہاں تک صرف آیت پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، طاغوت کو اپنا دوست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے آراستہ رکھو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاؤ تو صاف ستھرے بن کر جاؤ، دینی مجالس میں جاؤ تو اپنی زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، یعنی انسان ایسی حالت میں نہ جائے کہ جس سے دوسروں کو کراہت آئے. اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ بیمار ہو جاؤ. اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، نہ لباس کی زینت کے معاملے میں اور نہ کھانے پینے کی زینت کے معاملے میں. زینت کی رخصت ہے، زینت پسندیدہ ہے، اس کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود کیا چاہا گیا کہ انسان اعتدال میں رہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، یعنی دنیا میں اچھی اچھی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ استعمال ہی کے لیے ہیں، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی، یعنی حلال کو حرام کیوں کر دیا؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، الفواحش، بے شرمی کی باتیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہیں اور جو باطنی. دیکھیے تیسری بار آ رہی ہے یہی بات کہ فحش باتیں، فحش کلام ہر طرح سے ممنوع ہے، خواہ وہ کسی فلم کے اندر ہو، ٹیلی ویژن ڈراموں کے اندر ہو، یا سٹیج ڈراموں کے اندر ہو، کسی تھیٹر میں ہو، کہیں بھی ہو، یا گھر کے اندر ہو، حرام حرام ہے، بے حیائی بے حیائی ہے. اور بے حیائی کرنے والوں کے لیے سورۃ النور میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ ان پر دنیا میں بھی رسوائی اور اللہ کا عذاب آئے گا. تو اس لیے کبھی بھی اپنے جسم کو نمایاں کرنے اور کبھی بھی نامحرم لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنے کی اور بے حیائی کے دوسرے مظاہر کی طرف نہیں جانا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور کیا حرام قرار دیا؟ الاسم، گناہ، چاہے چھپے ہو یا کھلے، والبغی، اور حق کے خلاف زیادتی، بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. دیکھیے جتنی حرام کردہ چیزیں، حتیٰ کہ شرک، ان سے بھی اوپر اس بات کو رکھا گیا. اس سے پتہ یہ چلتا کہ یہ گناہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے. کبھی یہ نہ کہے اللہ نے فرمایا اور آپ کو پتا نہ ہو، کیونکہ وہ حق نہیں، ناحق ہوگا، اور ہمیں حق کی پیروی کرنی. کبھی یہ نہ کہیں کہ رسول نے فرمایا، جب تک یہ نہ پتا ہو کہ واقعی انہوں نے فرمایا ہے، کیونکہ جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑتا ہے، متواتر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کہا گیا کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لو. اب ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر کوئی انسان ہم پر بھی کوئی بات لگا کر پیش کرتا ہے یا ہمارے نام سے، ہمارے ریفرنس سے بیان کرتا جو ہم نے کہی نہیں ہوتی، تو کتنا غصہ آتا ہے. مثلا کوئی کسی کو جا کر کہے کہ وہ فلاں کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک روٹی دے دو, اور آپ نے کہا ہی نہ ہو, جب آپ کو پتا چلے یا وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں روٹی منگائی, تو آپ کہیں میں نے تو نہیں منگائی, اسے کہ فلاں نے آپ کا نام لیا تھا. تو یہ کیا ہے, یہ جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, اور انتہا درجے کی بد اخلاقی بھی ہے. تو انسانوں کے درمیان اگر اس چیز کی اجازت نہیں, تو اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہی جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہ ہو, تو اس پر اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہو سکتے ہیں. اور خصوصاً دین کے معاملے میں بدعات یہیں سے جنم لیتی ہیں, تو ان سے بھی پرہیز کرنا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے, بس جب کسی قوم کی مدت آ پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی, یعنی پھر ان کو پکڑ لیا جاتا, ان کی مہلت عمل ختم کر دی جاتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو, اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں, تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے. یہاں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے, بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا, یہاں تک کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان دوسروں پر اپنا بوجھ ڈال کر بچ نہیں سکتا, ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. اور اگر وہ غلط طریقے سے کسی کو بھٹکاتا تو ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس کی برائی بھی اس پر آ پڑے, کیونکہ یہ سبب بنا تھا. وقالت اولاہم لاخراہم, اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ. بڑی اہم آیت ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, جھٹلانا کیا ہوتا ہے, اس کے حکم کو نہ ماننا, اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی, یعنی اگر کسی نے زبردستی بھی کوئی قانون جاری کرنے کی کوشش کی تو اس سے بغاوت کر لی, یا پھر عمل کی بات پیچھے چھوڑ دی. ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے جنہوں نے اللہ کی آیات کو مانا ہی نہیں, یعنی کفر اختیار کیا, شرک اختیار کیا. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم کا ہی اوڑھنا ہوگا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالم لوگوں کو دیا کرتے ہیں, بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں, اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا, ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال ضروری ہیں, اگرچہ وہ کافی نہیں, چاہے ساری زندگی بھی ہم کریں باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی, لیکن بدیوں کے مقابلے میں نیک عمل زیادہ ہونے چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس بات کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اپنے دل کو دوسروں کی قدورت سے پاک کرے, لیکن اگر نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالی باقی نیکیوں کو دیکھ کر ایمان والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. اور معاف کرنے کے علاوہ کنترا پر روک لیے جائیں گے جنت میں جانے سے پہلے, اور وہاں ان کے دلوں کو دھو ڈالا جائے گا. جنت کی خوبی کتنی بہترین ہے کہ وہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوگا، غل نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کیونکہ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے انسان پر ساری نعمتیں حرام ہو جاتی، انسان کو نعمتیں اچھی بھی نہیں لگتی، انسان بعض اوقات کھانا پینا بھول جاتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی جب اسے پتا چلے کوئی اس سے حسد کر رہا ہے، یا پھر وہ کسی کے لیے حسد میں مبتلا ہو جائے یا کسی کے لیے دل میلا ہو. تو بہرحال جنت والے شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے یہ رستہ دکھایا، اور ان کے شکریہ کا جواب کس طرح دیا جائے گا کہ یہ تو تمہاری اپنی کوشش تھی کہ تم یہاں پہنچے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے، یعنی دوزخ میں جانے کے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. یہاں ایک خاص گناہ کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ حق قبول خود بھی نہ کرنا، اور پھر جو قبول کر لیں ان کو حق کی قبولیت سے روکنا، اور حق کو بدنما بنا کے دکھانا، اس میں مین میخ نکالنا، اور آخرت کا تو انکار ہی کر دینا. ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے. کنترا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ کنترا ہی آراف ہے یا پھر اس کے قریب ایک اور پل ہوگا، اور یہ آراف کی بات کی گئی جس کا ذکر یہیں پر صرف قرآن مجید میں آتا ہے. جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور بیچ میں کچھ لوگ ابھی روک کر رکھے گئے ہیں، ان کا فیصلہ ابھی پینڈنگ ہے، وہ بعد میں جنت میں جائیں گے یا جہاں اللہ چاہے گا لے جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ آراف والے، جن کے نیک اور بد اعمال سب برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے. کیونکہ جب اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس وقت چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی وزن ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو کا جو انڈا ہے اس کے وزن کے برابر بھی وہ فرق پڑ جائے گا، اونچ نیچ ہو جائے گی، ہر چیز تول لی جائے گی. تو وہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچان لیں گے. جنت کی طرف کبھی دیکھیں گے تو جنت والوں کو پہچان لیں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم والوں کو پہچان لیں گے. اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا عدل کتنا بے لاگ ہے کہ اگر کسی کے عمل برابر ہیں، اچھے نہیں، تو بھی اس کو انتظار کرنا ہے. تو پھر ہمیں دوڑ کس چیز کی لگا دینی چاہیے کہ ایسی زندگی گزاریں جس میں برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں بہرحال زیادہ ہو جائیں. کیونکہ آراف پر رکنا اور انتظار کرنا اور پورا حشر کا میدان انتظار کرنا، سارے لوگ گھروں کو پہنچ گئے اور آپ چوراہے پہ کھڑے ہیں، بہت تکلیف دہ بات ہوگی. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکار لیں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ یعنی وہ دنیا میں غریب فقیر تھے اور محروم لوگ تھے اور پابندیوں میں وقت گزار رہے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے ان کا تو کوئی پرسان حال نہ ہوگا آخرت میں. یہ غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا دنیا میں حال اچھا ہوگا وہی آخرت میں بھی اچھا ہوگا. کیونکہ جس کا دنیا میں حال اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے. حالانکہ قیامت کے دن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت، کسی کا مال و دولت اور کسی کا دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھے گا، وہ انسان کے اعمال کو دیکھے گا کہ عمل کیا کر کے آئے ہیں. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ نہ دے گا؟ آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا کچھ پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. یہ سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو. اچھا وہ بھی تو نہیں کرتا, کیا پتہ وہ نہ کر کے بھی جنت میں چلا جائے تو میں بھی نہ کروں, اور اس طرح کی تاویلیں دے دے کہ انسان اپنے آپ کو حق سے دور کر لے اور حق کی پیروی نہ کرے. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, انہوں نے کیا وضاحت فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے اور جہنم کے درمیان پردہ لٹکائے رکھو, اپنے اور جہنم کے درمیان اوٹ رکھو, اگرچہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ کرنے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک سے عنقریب اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا, اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا, پھر اپنے آگے دیکھے گا تو اپنے منہ کے سامنے آگ دکھائی دے گی اس کو. اس لیے آگ سے بچو, خواہ آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ بچو, چاہے پاکیزہ بول ہی کے ذریعے. یعنی کوئی شخص پریشان ہے, بیمار ہے, تو اس کے ساتھ اچھی سی بات کر کے ہی کیوں نہ جہنم سے بچو. تو وہاں چھوٹے چھوٹے عمل بھی تولے جائیں گے, اور ان کی بنا پر بھی انسان کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے, اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں, یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے آئیں؟ یعنی واپس جانا چاہیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا, اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے, اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا. ثم استوی علی العرش, پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا, یعنی عرش پر قائم ہوا, عرش پر مستوی ہوا. اللہ سبحانہ تعالی نے عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی, عرش, قلم, آدم اور جنت عدن. پھر پانی کی تمام مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ, تو وہ سب پیدا ہو گئیں. عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے, کرسی اللہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے, اور عرش کی اصل مقدار اور قدر کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا, کسی کو اس نے کوئی علم دیا ہی نہیں اس بارے میں. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا, جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں, خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم ہے, بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے, وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی, اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. یعنی دعا مانگتے وقت انسان کو صرف دعا ہی نہیں مانگنی چاہیے, کوئی نیکی بھی کرنی چاہیے, چاہے تسبیحات پڑھیں, چاہے کوئی صدقہ کریں, چاہے کوئی اور اچھا کام کریں, نماز پڑھیں. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ محسنین میں شامل ہوتے ہیں. تو جو محسن ہو وہ احسان کر کے, نیکی کا کام کر کے پھر اللہ سے دعا کرے تو دعا جلد قبول ہوگی, کیونکہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے, اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں, شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے, اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی قوم نے ماننے کی بجائے انہیں کو گمراہ قرار دے دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر ان کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، وہ انہیں ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے۔ حق کو باطل کا یہ معرکہ شروع سے چل رہا ہے، اور اس میں کامیاب وہ ہے جو حق کو پہچان جائے اور حق کو پہچان کر اسے مان جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کر لے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے، کیا تم بچو گے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، یعنی تم نادانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں صرف آج نہیں ہو رہی کہ جو دین کی طرف آئے اس کو نادان کہا جائے، ناسمجھ اور بے وقوف قرار دیا جائے، اس دور کی بھی بات یہی ہے۔ انسانوں کی ذہنیت ہر دور میں ایک جیسی ہی رہی ہے، ان کی نفسیات ایک جیسی ہی رہی ہے۔ اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ انا لکم ناصح امین۔ پیغمبر کے لیے جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے وہ اس کا صادق اور امین ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہی، اور یہاں ان پیغمبروں کے اندر بھی یہی ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں دیا، فریب نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا معاشرے کے اندر، چاہے لوگ ان پر ایمان نہیں بھی رکھتے تھے پھر بھی ان کو سچا مانتے تھے۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹرسٹ بحال کریں کہ آپ واقعی دوسروں کے خیر خواہ ہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب صحت مند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اچھا تو لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو روشنی کا دیوتا قرار دیتے، اور اسی طرح کسی کو مشکل کشا، کسی کو گنج بخش، کسی کو غریب نواز، کسی کو غوث اعظم اور داتا کے القابات دیتے؟ تو یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے اس لیے تم نہیں بات مانتے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل ہی نہیں؟ تو حق کی پیروی کس طرح ہو سکتی ہے؟ دلیل کے ساتھ۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا علیہ السلام، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام، اس نے کہا، برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، یعنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک قوم کو کیا ہدایت کی گئی اور کیا سبق سکھایا گیا۔ خاص طور پر اس میں جو سبق سکھایا جا رہا ہے وہ عاجزی کا ہے کہ تم تکبر نہ کرو، اور حق کے مقابلے میں انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے مخالفانہ، وہ بھی اسی زمن میں تعلق رکھتا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے سے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اس بستی سے نکل گئے، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم پر پہنچا دیا ہے اور میں نے خود تیری بہت خیر خواہی کی، لیکن میں کیا کروں تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ اور آخر میں لوط علیہ السلام کا واقعہ، ولوطن اس قال لقومہ اتاتون الفاحشہ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، ایسا کرنا حرام بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ جو ہوموسیکشوالٹی ہے یا مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے تعلق جو ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، یعنی فزیکل ریلیشن شپ جو ہے، اور اس پر تعزیر جاری کی گئی، قاضی کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر ایسے مجرم پکڑے ہوئے آئے تو ان کو کیا سزا دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر کھڑا کر کے ان کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیا جائے، اور پھر اوپر سے پتھر بھی برسائے جائیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا، تو اس لیے کوئی واضح ہمیں دلیل نہیں ملتی، لیکن صحابہ کرام کے اجتہادات کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، فطرت سے ہٹی ہوئی راہ ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے سوا کوئی اور اس کے مقام پر ہی نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔